أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا آمنت بالله صدق الله العظيم. اور بے شک ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر سمجھائی ہیں اور انسان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی اور اس بات سے کہ وہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہاں مگر یہ کہ پرانے لوگوں کا طریقہ ان کے پاس آ رہا ہے یہ عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر یہ کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور کافر لوگ باطل طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو دور کر دیں اور ان کافروں نے میری آیات کو اور جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا ان کو مذاق بنا دیا ہے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ جس کو اس کی رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں لیکن اس نے ان سے اعراض کیا اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا وہ بھول گیا. بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں سمجھنے سے, اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی ہے. اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. اور تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے. وہ پروردگار اگر ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لے تو عذاب جلدی سے بھیج دے, لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا وقت متعین ہے, اس سے پہلے وہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے. اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کی ان آیات کا ترجمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی. یہ آیات پچھلے ہفتے کے دن بھی تلاوت کی گئی تھی, اور خیال یہ تھا کہ بیان مکمل ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ وہ شروع کے حصے ہی میں بات ہوتی رہی اور یہ آیات رہ گئیں, کچھ بیان ہوا کچھ بیان نہ ہوا. تو خیال ہوا کہ یہ آیات آج دوبارہ ہم پڑھ لیں اور ان کو سمجھ لیں, کیونکہ ان میں کئی باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں جو سب سے پہلے آئی ہے, یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. صرف یصرف و تصریف کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے, اور اس کے معنی بیان کرنے کے بھی ہیں. مجازی معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے بیان کیے ہیں, ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے ہیں. یہ ترجمہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, اور بے شک پھیر پھیر کر ہم نے سمجھائی ہیں اس قرآن میں لوگوں کو, ہر ایک مثال پھیر پھیر کر سمجھائی ہیں. تو یہ صرفنا جو اس کا مادہ ہے اشتقاق کا, اس کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ اس قرآن مجید میں ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کو ہر طرح کی مثال سمجھائی ہے. اور پھیر پھیر کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ سمجھا دی پھر چھوڑ دیا, پھر سمجھائی پھر چھوڑ دیا, پھر سمجھائی پھر چھوڑ دیا. اور یہ وہی طریقہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, کہ آپ ہر روز وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ چھوڑ دیتے تھے پھر وعظ و نصیحت کرتے تھے, پھر چھوڑ دیتے تھے پھر وعظ و نصیحت کرتے تھے. اور یہی آپ نے نصیحت کی ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت مسلسل ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ ہر دن نہیں کرنی چاہیے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر سمجھائی ہے, یعنی بیان کی ہے. معلوم ہوا کہ بات کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا یہ طریقہ ہے قرآن کا بھی, اور یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, سنت کا بھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ طرح طرح کی مثالیں ہیں. اسی سورت کے اندر کئی مثالیں گزر چکی ہیں. اصحاب الکہف کی مثال بیان کی گئی, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کی مثال بیان کی گئی, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی مثال بیان کی گئی, حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر مکھی کی مثال بیان کی گئی, آگ کی مثال بیان کی, طرح طرح کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو بات کو سمجھانے کے لیے اور مخاطب کے ذہن میں اتارنے کے لیے مختلف مثالوں کے ذریعے سے بات بیان کرنا یہ طریقہ ہے قرآن کا اور حدیث شریف کا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنی کتاب میں کتاب الامثال قائم کی ہے, جو عام کتب احادیث میں نہیں ملتی, اور اس میں انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جو مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان کی ہیں, یہ مثال یہ مثال یہ مثال. تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے تو سمع اور طاعت اختیار کرے، یہ تو تحقیق کر لے کہ یہ قرآن کی بات ہے یا نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے، سند صحیح سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے سامنے کج بحثی کرنا اور اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا، اس میں چون و چرا نکالنا، خود بھی شک میں مبتلا ہونا، دوسروں کو بھی اس میں شک میں مبتلا کرنا، یہ طریقہ قرآن و سنت کا نہیں ہے۔ تو آدمی کو اگر اپنے شکوک و شبہات ختم کرنے ہیں تو شکوک و شبہات جو ہیں وہ محض عقلی دلائل سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ایک عقلی دلیل دیں گے، دوسرا آگے دوسری دلیل دے دے گا، تیسری دلیل دے دیں گے، چوتھی دلیل، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو شکوک ختم ہوتے ہیں تو یہ خود ختم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اللہ رسول کی محبت سے یہ شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ جن رک گیا تھا میں، ہمارے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب قدس اللہ سرہ، جن کی زیارت آپ میں سے اکثر حضرات نے کی ہے، تو وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کوئی بات دلیل پیش کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا، پھر انہوں نے دلیل کی، پھر اس کا بعد جواب دے دیا، پھر دلیل پیش کی، پھر اس کا جواب دے دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین آدمی تھے، ان سے جیتنا بہت مشکل تھا، تو خیر حضرت نے ہرا تو دیا ان کو دلائل میں۔ لیکن پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مولوی صاحب، پھر حضرت یہ جملہ فرمایا دیکھو بھائی مولوی صاحب، یہ جو عقلی دلائل ہیں یہ مسکت تو ہوتے ہیں، مسکت نہیں ہوتے، یعنی عقلی دلائل سے آپ دوسرے کا منہ تو بند کر دو گے، عقلی دلائل سے، بحث سے، مباحثے سے، مناظرے سے آپ دوسرے کا منہ تو بند کر دو گے، مسکت تو ہوتے ہیں مگر مسکت نہیں ہوتے، یعنی وہ دلائل اور وہ شبہات دل سے نہیں نکلتے۔ ان شبہات کو دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہاں حضرت فرماتے تھے کہ خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، تو خواجہ مجذوب صاحب نے کہا کہ حضرت یہ دلائل، یہ جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑو، یعنی اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کرو۔ جب اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ شکوک شبہات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر سما اور طاعت اور اللہ رسول جو ہے، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، پھر اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے اور ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو جدل کا جو طریقہ ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ ہر انسان جو ہے جب اس کے اندر فوراً، یعنی جب بھی آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یا خود کوئی بڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اندر سے آپ کے فوراً ایک دفاعی قوت پیدا ہوگی کہ میں ٹالو اس کی بات ہوں، اس کی بات کا جواب دوں کہ نہیں صحیح نہیں سمجھا، میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی بڑا آپ کو سمجھائے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم سبھی ہم بھی اسی راستے سے گزرے ہیں جس راستے سے اس وقت میں آپ گزر رہے ہیں، تو جب کوئی بڑا آپ کو سمجھاتا ہے تو کبھی آپ منہ تو بند کر لیتے ہیں لیکن اندر اندر کا جو ابال ہے وہ ابل رہا ہوتا ہے، اور دل دل میں آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ تو یہ اندر کی ایک کیفیت ہے جدل کی، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو بات کی جائے میں اس کا پلٹ کے فوراً جواب دوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بھئی ہمارا بھی یہی حال تھا، ہمارا بھی یہی حال تھا کہ ہم ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر وہ واقعہ جو پچھلے اتوار بھی سنایا، پچھلے ہفتے کو بھی، لیکن پھر سنا دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ ہم ایک بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، تو رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قریب آ گئے تو ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمانی لیٹے رہو تم، چنانچہ آپ آ کر ہمارے قریب بیٹھ گئے اور آپ کا گھٹنا میرے جسم سے مس کر رہا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ، اتنے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا تصلیان، کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے، یعنی تہجد کے لیے اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو، یہ جتنی پڑھتے اس میں اور کچھ اضافہ کرو، جو بھی بات ہوگی الا تصلیان۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ جی ہمارے جو دل ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نہیں اٹھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، بحث نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اگر جواب دینا چاہتے دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے اپنے داماد کی بات کا جواب، لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ جدل کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، آپ پلٹے وہاں سے اور آپ اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنا یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ علی مرتضی، جی علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہر آدمی کی فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اندر سے اس کا نفس، اس کا شیطان اور اس کے جو عقلی چیزیں ہیں وہ اس کو اس کے پلٹ کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب جو اگر صحیح طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان جذبات کو تھوڑا قابو میں رکھا جائے اور یہ جو اندر سے کو بال پیدا ہو رہا ہے جواب دینے کا، اس کو آپ ٹھنڈا کریں اور اپنے کان لگا کر سنیں کہ کیا کیا آ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، میں سن تو لوں اس کی بات کو، جو بات سمجھ میں آ جائے گی تو میں اس پر عمل کر لوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں عمل کروں گا۔ اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بات سنتا ہے، اس وقت میں فوراً اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو رد کرنے کا، لیکن اگر انسان اس کو سن لے ٹھنڈے طریقے سے تو بعد میں وہ بات اس کے کسی وقت میں کام آ جاتی ہے۔ میری پھپھی حیات ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ محمود میں تو سوچتی ہوں اپنے بچوں کو سمجھانا چھوڑ دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں سمجھاتی ہوں سمجھتے نہیں، پلٹ کے جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھپھی آپ سمجھانا نہ چھوڑیے گا، میں نے کہا ہم جو تھے ہمارے والدین بھی ہمیں سمجھایا کرتے تھے، اس وقت میں ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور جناب پھر وہ بات یاد آئی، اسی بات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں فائدہ دے دیا۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا فذکر ان نفعت ذکرا اور ان الذکرا تنفع المؤمنین، نصیحت جو ہے وہ مومنین کو نفع دیتی ہے، کہنے والے کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو وہ بات اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر وہ بات سن لے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا تو دل سے بات سن لے، یا اگر دل آپ کا نہیں ہوتا تو کم از کم کان لگا کے سن لے۔ قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہے، یعنی دل سے اس کو قبول کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس کو قبول نہ کر رہا ہو، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بات سن لیں۔ او القى السمع وهو شهید، وہاں رہ کر آپ بات سن لیں، جب بات سن لیں گے وہ بات پھر کسی نہ کسی وقت آپ کے کام آ جائے گی۔ احسان دانش صاحب کا شعر ہے، آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے کبھی انکار کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یار وہ جو بات اس نے کہی تھی کہی صحیح تھی، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے شیخ نے جو بات کہی تھی بات ٹھیک تھی۔ تو انسان کی اپنی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ پلٹ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عادت کو روکنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا واقعہ سنایا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں میں جواب دینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن حتی الامکان جب قرآن اور حدیث آ جائے اس وقت میں پلٹ کے جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حرج نہیں، آپ سن لو، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن 10 سال کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی کبھار طالب علموں کے خطوط آتے ہیں کہ استاد جی، جو باتیں آپ کہتے تھے سبق میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم حالات میں آئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ جو بات کہتے تھے بالکل صحیح فرماتے تھے۔ یہ بات ہے کہ انسان جو ہے بسا اوقات اس حال سے نہیں گزرا ہوتا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہ آگے جاتا ہے ان حالات سے اس کو سابقہ آت پیش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ کچھ اور تھا، اور قرآن و سنت کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کے جواب دینے کی کوشش کرے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو ایک بات ہے، ہر ایک کی بات سننے بھی نہیں چاہیے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے کبھی ہر آدمی کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے، جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ آدمی جو ہے صحیح بات بیان کرنے والا ہے، ہم اس کے یہاں نہیں جاتے۔ ہاں جب یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ آدمی صحیح بات بیان کرنے والا ہے تو پھر اس کے مجلس میں چلے جاتے ہیں، جا کے سن لیتے ہیں۔ بس اوقات ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے، بس اوقات ہماری سمجھ میں بھی بات نہیں آئی تھی لیکن سن لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فی الحال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس بات سے کبھی ہمیں فائدہ ہو جائے، چنانچہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جدل، جھگڑا یعنی رد کرنا، اپنی بات کی پچ کرنا، اپنی بات کا دفاع کرنا۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے بہت ہی جھگڑنے والی چیز ہے، بہت ہی جھگڑا کرنے والی چیز ہے، یعنی جھگڑا بہت کرتا ہے۔ پھر جھگڑا جو ہے وہ بھی ایک تو ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صلح و خیر، کہ خیر صلح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، الصلح و خیر، وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر دین میں جھگڑا کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جھگڑا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جھگڑا کرو ایسے طریقے سے جو اچھا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جدال حسن، جدال حسن۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے صفحات لکھے ہیں، تو وہ پڑھنے چاہیے۔ اور اس میں حضرت نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دین کی تبلیغ کے یہ تین چیزیں قرآن نے ذکر کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دوسرا والموعظۃ الحسنہ، تیسرا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن ان میں دو اصل ہیں، اسی لیے قرآن نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کو علیحدہ جملے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وجادلہم کو علیحدہ، ورنہ یوں کہنا چاہیے تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والجدال الحسن، لیکن یہ نہیں فرمایا، کیونکہ جدال حسن جو ہے جدل کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں، بذات خود جدل یعنی جھگڑا، مناظرہ، یہ بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حتی الامکان اس جدل سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، عام طور سے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا بلکہ اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے موقف پر اور پکے ہو جاتے ہیں اور جو سامنے مخاطب تھا وہ اپنے موقف پر اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ، آپ اور وہ حق پر جمع ہو جائیں، لیکن جھگڑے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ حق پر جمع نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص اپنے موقف کے اوپر سخت سے سخت ہو جاتا ہے. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مجادلے کے طریقے لکھے ہیں، میں خیال تھوڑے سے وہ پڑھ لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو ہفتے میں بات پوری نہیں کروائی شاید یہی وجہ ہوگی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کبھی قوم سے مجادلہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. قوم کے لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. تو میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم ان کی جگہ میں ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ کھلی گمراہی میں ہم نہیں ہیں، تم ہو، اور بات صحیح ہوتی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. قال یا قومی لیس بی ضلال، کہا اے قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں جو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے اٹیک کیا کس پر؟ حضرت نوح علیہ السلام پر کہ آپ گمراہی میں. جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر اٹیک نہیں کیا کہ تم گمراہی میں ہو، بلکہ یہ کہا کہ اے قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں تمہیں دین سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ یا کہ انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں. و انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. قوم کہہ رہی ہے کس کو؟ نبی کو، کہ آپ بے وقوف ہیں، جھوٹے ہیں. پلٹ کے اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ کہ نہیں، بے وقوف میں نہیں ہوں، آپ ہیں، اور جھوٹا میں نہیں ہوں، جھوٹے آپ ہیں. لیکن یہ انبیاء کرام السلام کا طریقہ نہیں ہوتا. اٹیک جو ہے، اٹیک مخاطب کے اوپر، اٹیک اصل میں مخاطب کے اوپر جب آپ اٹیک کریں گے تو اس کے اندر کی جو جدل کی طاقت ہے نا وہ اور بڑھ جائے گی، یہ قدرتی بات ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سامنے جو آدمی کے اندر جدل کی طاقت ہے اس کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اب آج کل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، جب وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ پلٹ کے اس پر اٹیک کرتے ہیں، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. قال یا قومی لیس بی سفاہت، اے قوم میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. وہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن نبی ان کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا بلکہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے قوم میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے بلکہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان پر اٹیک کیا اور کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب کیا آپ کی نماز اس بات کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے اموال میں اپنے سب تصرفات کو چھوڑ دیں؟ آپ تو بڑے بردبار ہیں، بڑے ہدایت یافتہ ہیں. مذاق اڑایا ان کا، آپ تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں، بڑے جناب بردبار ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق تو اللہ کی مدد سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب یہ اٹیک نہیں ہے مخاطب کے اوپر، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر مخاطب کے اوپر اٹیک کیا جائے گا تو اس کے اندر کی جو جدل کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور نبی کے جو سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ اس جدل کی طاقت کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ جدل کی طاقت کو ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ یہ آدمی حق قبول کر لے کسی طریقے سے اور جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، ان کو تو یہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے. تو وہ اٹیک کے جواب میں اٹیک نہیں کرتے بلکہ صرف اپنا دفاع کر کے پھر حق بات کو بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے کہہ سکتے تھے یعنی پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل جناب ہے، لیکن یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم رمجنون، تمہارا یہ رسول، قوم کو کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون پاگل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، کہ میرا پروردگار مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے اور مشرق اور مغرب کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو. یہ ہے کہ حتی الامکان آدمی جھگڑے سے اور جدال سے بچنے کی کوشش کرے اور مخاطب پر اٹیک نہ کرے. اگر مخاطب آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو آپ حتی الامکان اس کے اوپر اٹیک نہ کریں، کیونکہ اگر اٹیک کا جواب اٹیک سے دیا گیا تو مجادلہ بڑھ جائے گا، حق پیچھے چلا جائے گا، ذاتی لڑائی جھگڑا آگے آ جائے گا، بحثیں آگے آ جائیں گی. اور یہ طریقہ کہ ایک دوسرے پر اٹیک کیا جائے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ جو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شرح معطی میں بھی ہے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ آپ سن لیں. امام مالک نے فرمایا کہ المراء والجدال فی العلم یذهب بنور العلم، کہ علم کے اندر بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا یہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے. علم کے اندر بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا یہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے. قیل لہو، امام مالک سے کہا گیا کہ رجل لہو علم بالسنہ فہل یجادل عنہا، کہ اگر کسی آدمی کو سنت رسول اللہ کا علم ہے تو کیا وہ سنت رسول اللہ کی طرف سے دفاع نہ کرے، سنت رسول اللہ کی طرف سے مناظرہ نہ کرے؟ تو امام مالک نے جواب میں فرمایا لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. امام مالک نے فرمایا لا جھگڑا نہ کرو، ولكن يخبر بالسنة، لیکن اس آدمی کو چاہیے کہ سنت کے بارے میں لوگوں کو بتلا دے. فإن قبل منه وإلا سكت، اگر اس سے بات قبول کی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش ہو جائے. امام مالک، آپ جانتے ہیں امام مالک کا لقب کیا؟ امام دار الہجرہ. پوری دنیا اسلام میں چار بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک بڑے امام امام مالک. امام مالک سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سنت کے لیے انسان جھگڑا نہ کرے؟ فرمایا نہیں، جھگڑا نہ کرے، بلکہ سنت کے بارے میں لوگوں کو بتلا دے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو خاموشی اختیار کرے۔ آپ سب عالم ہو ماشاءاللہ، کچھ عالم ہو گئے ہیں، کچھ عالم ہو رہے ہیں، اور ہم سب طالب علم تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جدل نہیں ہے، مجادلہ نہیں ہے، حتی الامکان جدال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر مجبوراً جدال کرنا پڑے تو جادلہم باللتی ہی احسن ہونا چاہیے، اور جادلہم باللتی احسن کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام سے سیکھو، حضرت ہود علیہ السلام سے سیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام سے سیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھو، امام مالک سے سیکھو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جدال باللتی احسن کیا ہے۔ تو جدال باللتی ہی احسن یہ ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا کرے مگر آپ اس کے جھگڑے کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں، تاکہ اندر سے اس کی جو جوابی دفاعی جدل والی قوت اس کے اندر ابل رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو، اور ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر آپ اس کو سنت کی بات بتلا دیں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا تو آپ کا ذمہ عند اللہ بری ہو گیا۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے بعد منوانا ہماری ذمہ داری شرعاً نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، تو آپ بھی اپنے بڑوں سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، اور آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو گے، چاہے وہ سامنے بیوی ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، بچے ہوں، وہ بھی فوراً پلٹ کے ان کے اندر کی جو جدل والی قوت ہے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجادلہ کی نوبت نہ آئے، بلکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اخبار بالسنہ ولا تجادل۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ ما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو ایمان لانے سے، ویستغفروا ربہم، اور پروردگار سے معافی مانگنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اس جاءہم الہدا، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے۔ اور اس میں بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر آدمی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو بس دو چیزیں کافی ہیں اس کے لیے، نمبر ایک ایمان، نمبر دو استغفار۔ کتنا آسان نسخہ ہے مولوی صاحب، اور یہ آسان نسخہ خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ عذاب نہیں دے گا ان کو جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار۔ ہر آدمی گناہگار ہے، میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اپنے آپ کو کتنا ہی آپ نیک سمجھو، ہر آدمی گناہگار ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ اب گناہگار جب ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ معافی مانگنا، استغفار کر لو، بس یا اللہ معاف فرما دے، میں نادم ہوں اپنی غلطیوں کے اوپر، آپ معاف فرمانے والے، معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ایمان لیا اور استغفار کر لو۔ اب یہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پرانی امتوں کے مطابق بات لمبی ہوتی رہے اور پھر اچانک عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ آدمی کو چاہیے کہ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان اور استغفار کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اس لیے آدمی کو صبح بھی ایمان مجمل مفصل پڑھ لینا چاہیے، شام کو بھی ایمان مجمل مفصل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بس انشاءاللہ تعالی جنت ہی جنت، انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے ہیں پیغمبروں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر. مبشر کا مطلب بشارت دینے والا اور منذر کا مطلب ڈرانے والا. تو قرآن نے فرمایا کہ ہم نہیں بھیجتے ہیں پیغمبروں کو الا مبشرین و منذرین مگر یہ کہ وہ مبشر ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ بات ہے جو ایک مرتبہ شاید پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ نبی مبشر بھی ہوتا ہے, منذر بھی ہوتا ہے, بشیر بھی ہوتا ہے, نذیر بھی ہوتا ہے. اور جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا اور دعوت کا کام کرنے والا صحیح معنی میں داعی اللہ ہوگا, وہ صرف ایک کام نہیں کرے گا بلکہ دونوں کام کرے گا, تبشیر بھی اور انذار بھی, تبشیر بھی اور انذار بھی. اور ان دونوں کو, یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلانے پڑتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بشارت بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو ڈرائیں بھی. قرآن مجید نے جنت کی بھی بڑی باتیں بتائی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی باتیں بھی فوراً بتاتے ہیں. مسلمانوں کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن کفروا ان کی باتیں بھی بتا, کافروں کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے قرآن کا اور یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تبشیر اور انذار دونوں کیے جائیں, تبشیر اور انذار. اور یہ بڑا ایک بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, حق بات کر رہے ہیں, اس میں تبشیر بھی ہونی چاہیے اور اس میں انذار بھی ہونا چاہیے. کتنی تبشیر ہو, کتنے پرسنٹ اور کتنے فیصد انذار ہو, یہ حالات کا جائزہ لے کے اس کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں تبشیر اور انذار کو کس طرح چلایا جائے گا. تبشیر کا مطلب ہے بشارت دینا, فضائل بیان کرنا, لوگوں کو خوشخبری دینا. اور انذار کا مطلب ڈرانا کہ دیکھو آپ جو کر رہے ہو اس کا یہ برا نتیجہ نکلے گا اور یہ جو آپ کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ ہے انذار. اگر صرف تبشیر ہی تبشیر ہو تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ مسلسل اپنے ہی فضائل بیان کرتے رہو کہ جناب یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, فضیلت ہے, پھر آپ سوچو گے یہ سب کام تو میں کر رہا ہوں تو میں تو بالکل آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بن گیا. تبشیر کا اور فضائل کا زیادہ بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جو ہے نا بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر انذار ہی انذار ہو, ہر مداد میں ڈراتا ہی رہے تو دوسرا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں, تبشیر بھی اور انذار بھی. اس لیے عالم کو اور داعی اللہ کو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے چاہیے, تبشیر بھی اور انذار بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, ہم نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا مگر مبشر بنا کر یعنی خوشخبری دیتے ہیں, وَمُنذِرِينَ اور ڈرانے والا بنا کر کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا یہ برا نتیجہ نکلے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور کافر لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ حق کو دور کر سکے. وہی بات جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی اندر سے اس کی قوت ہوتی ہے رد کرنے کی کہ میں سامنے کی بات کو رد کروں. یہ انسان کے اندر, یہ یُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ حق کو کسی طریقے سے ٹال دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا, اور ان لوگوں نے میری نشانیوں کو اور وہ عذاب جن سے ڈرایا گیا ان کو مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں اس نے ان سے اعراض کیا اور بھول گیا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے کیا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ ہے نسیہ ما قدمت یدا, ہم میں سے کوئی آدمی معصوم نہیں ہے مولوی صاحب, ہم سب گناہگار ہیں. لیکن اگر اپنے گناہوں کا تھوڑا سا احساس ہو تو آدمی کے دل میں شرمندگی, استغفار, توبہ بھی رہتا ہے, اس کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. اور اگر اپنے کیے کو بھول جائے, سوچو ایک کھا کے بلی حج کو چلی, جی اب جب بلی حج کو چلی تو سمجھی کہ بس میں تو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بن گئی, اور وہ جو سوچو یہ کھا گئے تھے اس کو سب بھول گئی. تو یہی ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ ذرا سی اللہ نے نیکی کی توفیق دی, ہم نیک بنے, اب ہم سمجھ گئے کہ بھائی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, نہ آئندہ ہو سکتی ہے, حالانکہ کتنی بڑی غلط بات ہے. تو پہلے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, اب بھی غلطیاں کچھ نہ کچھ ہو رہی ہوں گی جن کا ہمیں احساس نہیں ہے, اور آئندہ بھی اللہ پناہ میں رکھے غلطیوں کا امکان موجود ہے. تو اس لیے اپنی غلطیوں پہ نظر رہنی چاہیے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ اس سب سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ جس کو رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں اس نے ان سے اعراض کیا اور بھول گیا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے. بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دی ہیں سمجھنے سے, اور ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہوتا اور آدمی اس جدل بالباطل ہر وقت بس حق بات کے پر رد کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو اس کو اچھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, اس کی آنکھوں پر اس کے دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں, چنانچہ اس کو بات سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. دل ہوتے سمجھتے نہیں, آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں سمجھنے سے, اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ رکھ دیے. وقر کہتے ہیں بوجھ کو, اور ڈاٹ رکھ دی جائے تو کان میں پھر سنائی نہیں دیتا. قرآن نے فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. یہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ وہ صورت کہ آدمی ہر وقت حق بات سے معارضہ ہی کرتا رہے, حق بات کا انکار ہی کرتا رہے, حق بات میں شبہات ہی پیدا کرتا رہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے. کتنا ہی سال کا کافر ہو اور کتنا ہی گناہگار ہو, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے مغفرت کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے, اگر وہ لوگوں کا مؤاخذہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے تو جلدی سے عذاب بھیج دے, لیکن اللہ تعالیٰ جلدی سے عذاب نہیں بھیجتا. وَلَنْ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ, بلکہ ان ظالموں کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے. لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا, اور اس طے شدہ وقت سے پہلے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ, دُونِهِ کی ضمیر موعد کی طرف بھی راجع کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راجع کی گئی ہے. اگر یہ موعد کی طرف ضمیر راجع ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس وعدے کے وقت سے نجات پانے کی کوئی جگہ یہ نہیں پائیں گے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر راجع ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو تو بچ جاؤ گے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک طے شدہ وقت متعین کیا ہوا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں, آدمی کو مہلت دیتے ہیں. اگر وہ استغفار کر لے, ایمان لے آئے تو جنت کا راستہ کھل جاتا ہے, اور اگر ظلم ہی کرتا رہے, حق کو رد ہی کرتا رہے, شکوک و شبہات ہی میں پڑا رہے, تو پھر ہدایت مقدر میں نہیں ہوتی اور انجام اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے برا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے, اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.